shaheed-e-islam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheed-e-islam.com
ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. الذين يؤمنون بالغيب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، میں نے عرض کیا تھا کہ غیب سے مراد ہے وہ چیزیں جو انسان کی عقل و فہم اور اس کے ظاہری اور باطنی حواس کے دائرے سے خالی، یعنی نہ اس چیز کو آدمی اس جہان میں رہتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چکھ سک کے معلوم کر سکتا ہے، نہ ٹٹول کے معلوم کر سکتا ہے، نہ عقل سے سوچ سکتا ہے، نہ وہم وہاں تک پہنچ سکتا ہے. مختصر لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، مالا یدرک بالحواس والعقل، جو آدمی کے حواس اور اس کی عقل سے دریافت نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالی کے اطلاع کرنے سے، اس کے بتانے سے آدمی معلوم ہو سکے. یہ چیزیں غیب میں داخل ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو سب کے سامنے تھی، آپ کے مکارم اخلاق بھی لوگوں کو معلوم تھے، آپ کی عفت و طہارت، آپ کی راستی، آپ کے دوسرے اخلاق سب کے سامنے تھے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، یہ بہرحال ایک غیب ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باطلاع الہی یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ہم کسی دلیل سے یعنی اپنی عقلی دلیل سے یا اپنے حواس کے ذریعے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہ ہوتے, ہو نہ سکتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی جانب سے معلوم کر کے اعلان فرمایا, یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. ہم نے کہا آمنا بھی, ہمارا اس پر ایمان. تو آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور آپ کی سیرت یہ اس کی دلیل تو بنتے ہیں نبوت کی, لیکن خود نبوت کا دعویٰ جب تک کہ من جانب اللہ نہ ہو اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں. میری اس بات سے معلوم ہوا ہوگا کہ خود آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں دو پہلو ہیں, ایک آپ کے با کمال انسان ہونے کا پہلو, یہ تو سب کے سامنے تھا, کہ ایسی با کمال ہستی کبھی کسی نے نہیں دیکھی, اور ایک آحضر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کے پیغامات نازل ہونے کا اور آپ کو رسول بنائے جانے کا پہلو. یہ ہماری حواس سے بھی باہر تھا اور ہماری عقل سے بھی باہر تھا. اسی طرح حق تعالی شانوں کی ذات و صفات, حشر و نشر, جنت و دوزخ, قبر اور اس کے معاملات, اس کا عذاب و ثواب, ملائکہ اور پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ساری کی ساری چیزیں غیب میں داخل ہیں. اور الذین یؤمنون بالغیب میں انہی لوگوں کی مدہ ہے جو آدر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ان غیبی حقائق کو مان لیتے ہیں. جو لوگ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کیا, دیدار کیا, ان سے بڑھ کر معاملہ ان لوگوں کا مشکل ہے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, صرف باتیں سنی. دیکھا جائے ان کا ایمان بالغیب اور بھی بڑھ جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایو الایمان عاجب, سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ عجیب ایمان فرشتوں کا ہے. فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں, وہ تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں. کہا کہ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا, فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں, ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے.
www.shahideislam.com.
انبیاء کے نام کے بعد تو ہمارا نمبر آتا ہے نا. فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ, تم ایمان کیوں نہ لاؤ حالانکہ میں تم میں موجود ہوں, تم مجھے دیکھتے ہو. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہی ارشاد فرمائے. فرمایا سب سے زیادہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے, انہوں نے مجھے نہیں دیکھا, چند حروف لکھے ہوئے انہوں نے سیاہ میں سفید میں سیاہ لکھے ہوئے انہوں نے پڑھے اور انہیں کو پڑھ پڑھ کر کے ایمان لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس شخص کے لیے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے زیادہ مشکل نہیں. نہ ماننا تو دوسری بات ہے, لیکن آپ کی سچائی کو پا لینا یہ بہت آسان تھا, زیادہ مشکل نہیں. مشکل معاملہ ان لوگوں کا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے. ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا دیکھا ہے, انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہ ہاں انہیں آنکھوں سے دیکھا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں؟ کیا سنی ہے؟ انہیں آنکھوں سے, انہیں کانوں سے سنی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ انہیں ہاتھوں سے کیا ہے؟ کہا انہیں ہاتھوں سے کیا ہے, انہیں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے, اور انہیں ہاتھوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی. یہ سن کر اس نوجوان کو وجد آ گیا, کتنے مبارک ہیں آپ لوگ, کتنے مبارک ہیں آپ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبات سنے ہیں, جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی اور آپ سے مصافحہ کیا ہے, بہت ہی مبارک ہے, بہت ہی مبارک ہے, بہت ہی مبارک ہے. فرمان نگید میں تجھے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے, طوبى لمن رآنی، بہت ہی مبارک ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا، وہ آمن بھی اور مجھ پر ایمان بھی، اور بہت ہی مبارک ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لے آیا، اس کو 100 مرتبہ مبارکباد. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب سے مراد ہے وہ تمام حقائق جو ہمارے نظر ہی سے پوشیدہ نہیں، عقل سے بھی پوشیدہ ہیں، ان کو مان لینا. اور ماننا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ماننا. تو جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ تو بہت ہی مبارک ہیں، اگرچہ یہ حقائق ان کے لیے بھی غیب تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ایک ایسا طاق تھا جس میں سے جھانک کر کے دیکھا جا سکتا ہے ان غیبی حقائق. اور آپ کا چہرہ انور ایک ایسی کتاب تھی جس کو ارباب نظر پڑھ سکتے تھے اور اس کے اندر سے یہ مطالب اخذ کر سکتے تھے. بلا شبہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام جیسی سعادت مند قوم نہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ خوابی میں زیارت نصیب کروا دیتے، سبحان اللہ. لیکن بہرحال اگر کوئی چاہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قوی کر سکتا ہے. صحابہ کا مرتبہ تو صحابیت کا ہے، اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایمان بالغیب کے راستے سے اور اس پر محنت کر کے آدمی جتنا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کر سکتا. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین کسی کی بات مان کر یقین کرنا، اور بالغیب سے مراد ہیں وہ حقائق جو ہماری عقل و فکر سے خارج ہیں. بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے مان لیا. لیکن لوگ مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، میں کیا بتاؤں ان کو کیوں ہے؟ فجر کی نماز میں 2 رکعتیں کیوں ہیں اور قرآن جاہری کیوں کی جاتی ہے اور لمبی کیوں کی جاتی ہے، اور مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں کیوں ہیں؟ یہ کیوں کا جواب میں کیا دوں؟ یہ تو ایمان بالغیب والی بات ہے بھائی. رمضان کے روزے 30 کیوں رکھے گئے ہیں اور حج صرف انہی دنوں میں کیوں رکھا گیا ہے؟ قربانی فلاں موقع پر کیوں رکھی گئی ہے؟ آج لوگ حقائق غیبیہ کو اپنی عقل کی میزان سے تولنا چاہتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مثال بیان فرماتے کہ ایک چھوٹی سی ترازو ہوتی ہے
شہید اسلام
سنار کی، سنار کی بھی بڑی کئی قسم کی ہوتی ہیں، سب سے چھوٹی ترازو ننی سی، کوئی شخص اگر اس کے ذریعے حوالیہ کو تولنا چاہے تو اس کی بے وقوفی ہوگی، اس کے لیے بڑی ترازو چاہیے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمان و زمین کا. اب تم اس کی کرسی کو کس میزان سے تولو گے، یہ تو بتاؤ. اس کے لیے کون سی میزان لاؤ گے؟ ایک ہی میزان ہے اور وہ ہے ایمان بالغیب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. یہاں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ حقائق غیبیہ اور حقائق شرعیہ کو اپنی عقل کی میزان میں نہ تولا کرو، بلکہ یہ پوچھ لو اور ٹھوک بجا کر کے پوچھو کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یا اشارتاً یا استنباطاً ثابت ہے. ایک حماقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر گئے قرآن میں دیکھاؤ، اور اہل حدیث حضرات اس سے بڑھ کر حماقت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں دکھاؤ. ہر بات قرآن اور حدیث میں نہیں دکھائی جاتی، بلکہ صحابہ کرام کا تعامل بھی ہے اور حضرات مجتہدین کا استنباط اور قیاس بھی ہے، یہ بھی دلائل شرعیہ ہیں. ہاں ان چار میں سے کسی میں بھی نہ ہو تو دین کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے. اگر قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، یا ائمہ مجتہدین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہ دین کا مسئلہ ہے. اور اگر ان چاروں میں سے کسی کا نہیں ہے تو زور زبردستی کی بات ہے. ابھی چند دن پہلے جدے سے مجھے ایک صاحب نے خط بھیجا اور ساتھ کے ساتھ مولانا احمد رضا خان مرحوم کا ترجمہ اور اس پر مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ، اس کا اقتباس بھیجا اور اس میں نقل کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے 30 اور 40 قرآن کے حاشی میں 30 اور 40 من لوگ نقل کرتے ہیں. اللہ کے شکر مجھے بہت صدمہ ہوا، میں نے خیر اس کا جواب لکھا لیا، اس کی نقل موجود ہوگی کسی جگہ. تو یہ نہیں، اگر تیجہ سالمہ کو ایسی چیز ہوتی تو کوئی نہ کوئی بزرگ اس کی تصریح کرتا ضرور، جبکہ شیخ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمع ہونا میت کے گھر اور کھانا پکانا اہل میت کا لوگوں کے لیے یہ من البدع المستقبہ، یہ نہایت گندی قبیح بدعتوں میں سے. فانما شرعت للسرور لا للشرور، اس لیے کہ بدعت اور ضیافت یا یہ تو خوشی کو موقع پر ہوتی ہے، مرنے پر بھی درد کی جاتی ہے. تیسرے دن اہل خاندان دعوت کرتے ہیں، برادری والے کہتے ہیں کوئی غریب غربا بھی آ جاتا ہوگا، مجھے میں نے انکار نہیں کرتا. اصل برادری والوں کی دعوت ہوتی ہے. شیخ ابن حمام فرماتے ہیں مت کیوں ماری گئی؟ یہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے یا غمی کے موقع پر ہوتی ہے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن کے صحابی ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 6 مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور قبیلہ بنی بجیلہ کے ہیں، ہمیشہ بھی ساتھ خدمت میں نہیں رہے، یعنی ہر وقت ابو بکر و عمر کی طرح ہر وقت ساتھ رہے یہ بھی نہیں تھا. ان کو کسی نے کہا کہ میرے لڑکے کے ختنے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیے. فرمانا کہ کنا نعدہ من النیاحہ، ہم اس کو نوحہ جیسی بری چیز سمجھا کرتے تھے. ختنوں کی دعوت ہو اور اس کے اجتماع کو صحابہ اکرام ایسا جیسے کہ کس نوحہ کرنے والی عورتوں کا جمع ہونا، یہ شرن حرام ہے، اس لیے ہم اس کو حرام سمجھتے تھے. اب تم تعویلوں کے ذریعے سے اس کو بھی سنت ثابت کرو، تیجے 40 مہینے کو بھی سنت ثابت کرو، یوں نہیں کام چلے. اس لیے آگے روک لگا دی ایم آئی آر بات تک کہ آگے نہیں گئی، آگے تمہارا علم اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتماد کریں. ان بزرگوں کا حوالہ تھا. ہاں بعض مسائل جو نئے پیش آتے ہیں ان میں تم کہو اتحاد، وہ دروازہ کھلا ہے. خیر، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. بعض لوگوں نے کچھ ترجمے اس کے اور بھی کیے ہیں، ہمارے حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ ہے شاہ عبد القادر رحم اللہ کا، جو مانتے ہیں بن دیکھے، الذین یؤمنون بالغیب، جو مانتے ہیں بن دیکھے. کیا بات ہے، بعضوں نے کہا کہ غیب ہے دل، اور الذین یؤمنون بالغیب کے معنی ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، یعنی دل کے ساتھ، دل سے مانتے ہیں. لیکن یہ بہت کمزور تفسیر ہے، صحیح تفسیر اس کی وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ مومن بھی، یعنی جس چیز پر ایمان لانا ہے اور جس چیز کو ماننا ہے، با اس پر داخل ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ایمان بالرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی جس پر ایمان لایا جاتا ہے با اس پر داخل ہوتی ہے. یہاں بالغیب میں جو با داخل ہوئی ہے یہ الغیب پر ہے. تو بتانا یہ ہے کہ جس چیز کو منوانا مقصود ہے وہ غیب ہے، اور یہ سب سے پہلی بنیاد ہے تقویٰ کی، کہ جب تک ان حقائق غیبیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے مانا نہ جائے آگے گاڑی نہیں چلے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایمان بالغیب ہی کی محنت کی، اور کوئی محنت ہی نہیں. ویسے نماز تھی تھوڑی سی، چھوٹی سی نماز تھی فجر کی اور عصر کی، رکعتیں پتہ نہیں 2-2 پڑھتے تھے، تو 2 وقت کی نماز. وضو بھی سکھایا گیا تھا، طہارت کے بھی کچھ طریقے سکھائے گئے تھے لیکن مفصل احکام نہیں دیے گئے. وہ جو ایک طبی قسم کے احکام ہیں وہ دے دیے گئے تھے, لیکن ساری محنت ہو رہی تھی منوانے پر. جب منوا لیا اور ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا اور اتنا راسخ ہوا کہ شراب کا پیالہ منہ کے قریب ہے اور ایک شخص نے آ کر کے کہہ دیا کہ اس کو حرام کر دیا گیا ہے, وہیں پھینک دیا.
www.shaheed-e-islam.com.
لا الہ الا اللہ. ایک ٹکڑا سناتا ہوں جنگ قادسیہ کا, وہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے لیکن ایک فقرہ مجھے اس میں سے سنانا ہے. قادسیہ کی جنگ جو ہوئی تھی رستم کے مقابلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی, تو اتفاق سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار مسلمانوں کے, یہ بیمار تھے, کوئی پھوڑا نکلا ہوا تھا, کچھ شریک نہیں ہو سکتے تھے, ایک بالا خانے پر بیٹھ کر کے لشکر کی کمان کر رہے تھے, اس کو دیکھ رہے تھے. حضرت ابو مخجن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب نوشی کے الزام میں گرفتار تھے, ان پر حد جاری نہیں کی گئی تھی لیکن پکڑے ہوئے تھے, قید میں تھے. ظاہر تھا کہ وہاں کوئی جن خانہ اور تھا نہیں, جہاں حضرت سعد ٹھہرے ہوئے تھے وہیں لوکی بند رکھا ہوگا. یہ حضرت سعد کی اہلیہ سے کہنے لگے کہ میرے بند کھول دو, مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ دیکھو مسلمان لڑ رہے ہیں.
www.shaheed-e-islam.com.
سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق. الذين يؤمنون بالغيب, جو مانتے ہیں بن دیکھے, ويقيمون الصلاة, اور کھڑی رکھتے ہیں نماز, ومما رزقناهم ينفقون, اور اس میں سے جو ہم نے دیا ان کو کچھ خرچ کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ, ایمان بالغیب کے بعد اقامت الصلاۃ کو ذکر فرمایا ہے. نماز پڑھنا اور چیز ہے, نماز کو قائم رکھنا, نماز کو برپا رکھنا, نماز کو کھڑی رکھنا اور چیز. قرآن کریم میں مدح کے موقع پر اقامت الصلاۃ کو ذکر فرمائے، یقیمون الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. علماء فرماتے ہیں کہ اقامت کے معنی کھڑا کرنا، آدمی کو کھڑا کیا جائے، کر دیا جائے تو اس کا ہر عضو نمایاں ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ اس کے تمام ارکان اول سے آخر تک واضح ہیں. اور اکابر نے اس میں تین چیزیں شامل فرمائی ہیں، ایک یہ کہ وہ وقت پر نماز کی پابندی کرتے ہیں، وقت بے وقت نہیں پڑھتے، قضا نہیں کرتے، مکروہ وقت میں نہیں پڑھتے. اس امت کی صفات میں سے ایک صفت پہلی کتابوں میں یہ ذکر کی گئی تھی، یراقبون الشمس، کہ وہ لوگ سورج کی پابندی کرتے، نگہبانی کرتے، کیونکہ سورج کی رفتار پر موقوف ہے اوقات کا تبدیل ہونا اور نماز کے اوقات کا آنا یا جانا. تو اس امت کی خاص خصوصیت جو ذکر کی گئی پہلی کتابوں میں، ان میں سے ایک سورج کی نگہبانی یعنی اوقات کی نگہ داشت. تو ایک تو یہ کہ وقت پر نماز کی پابندی کی جائے، اور دوسری نماز کے وہ شرائط جو نماز سے پہلے ضروری ہیں، جیسے کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت، استقبال قبلہ، ان کا لحاظ رکھا جائے. اور اسی طرح نماز کے ارکان اور آداب جن سے نماز کا وجود متحقق ہوتا ہے، وجود میں آتی ہے نماز، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، تشہد ہے، اقوال بھی اور افعال بھی نماز کے، ان کو بنا سنوار کر ادا کیا جائے. تو نماز کے شرائط اور ارکان و آداب کا لحاظ رکھنا، اور تیسری چیز جو اصل مقصود ہے وہ ہے نماز میں دل کا خشوع یعنی قلب کی حاضری. دل کے خشوع کے ساتھ فقی بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ظاہری اعمال سے خارج ہے اور اس کے علم اللہ تعالی ہی کو ہے کہ کس میں خشوع ہے، کس میں نہیں ہے، اگر ہے تو کتنے درجے کا ہے. حضرت صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں کے علاوہ ایک چوتھی چیز بھی ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے ارکان میں سے یا اس کے آداب میں سے، یا اس کے اقوال اور افعال میں سے، جس عمل کو بھی ادا کرے، جس رکن کو بھی ادا کرے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو رنگین کرے، اپنے اوپر اس کو وارد کرے، مثال کے طور پر نماز سے پہلے طہارت شرط ہے، طہارت نجاست حکمیہ سے بھی، نجاست حقیقیہ سے بھی، حکمیہ سے مراد ہے آدمی کا بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، اور ولو مرض وغیرہ ظاہری نجاست ہے، اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے لباس کو بھی، اپنی جگہ کو بھی پاک کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاک بارگاہ میں حاضری دینی، اور اس پاک بارگاہ میں ناپاکوں کا کوئی کام نہیں۔ پہلے پاک ہو جاؤ، وضو کرے، اچھے کپڑے پہنے، ہو سکتا ہے تو خوشبو بھی لگا لے۔ گیا تم ایک بادشاہ عالی مقام کی ملاقات کے لیے جا رہے ہو، اچھے سے اچھا لباس پہن لو، کیونکہ ہر وقت میسر نہیں آدمی کو اچھا لباس پہننا۔ اس لیے حضرات فقہا نے اس کی تقسیم کر دی کہ تین قسم کا لباس ہے آدمی کا۔ ایک تو جو عام طور سے آدمی پہنتا ہے اور مجلسوں میں جاتا ہے، عام نمازوں کے لیے تو یہ لباس ہونا چاہیے، ایسا لباس پہن کر نہ جائے نماز کے لیے جس کو عام طور پر مجلس میں لے کر کے نہیں جا سکتا۔ اور ایک لباس ہوتا ہے کہ کسی خاص مجلس میں جانا ہو تو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے۔
یہ جمعہ کا لباس ہوتا ہے، shahid-e-islam.com۔
اور ایک وہ لباس ہوتا ہے جو خاص تقریبات کے لیے آدمی اہتمام کرتا ہے، اگر گنجائش ہو۔ یہ عیدین کے لیے ہونا چاہیے۔ تو لباس زینت ہے، آدمی بہتر سے بہتر لباس پہن کر جائے۔ اسی لیے سیاب بزلہ یعنی استعمال کام کاج کے کپڑے، ان میں نماز پڑھنا مکروہ۔ تو غرضے کے جب آدمی لباس پہنے اور طہارت کرے، یعنی وضو وغیرہ غسل وغیرہ کرے، تو اس بات کا لحاظ رکھے اور اس کو اپنے اوپر وارد کرے کہ میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز میں اللہ تعالی سے ملاقات، اور پھر ہاتھ اٹھاتا اور تکبیر کہتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا معنی، حضرات فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں جہان سے ہاتھ اٹھا دیا، اور اللہ اکبر تکبیر کہتا ہے۔ اس کے معنی یہ کہ میں اللہ کی یاد کو اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری کو دو جہان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ غرضے کہ یہاں تک یہ مضمون چلتا چلتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پہنچ جائے. ہر عمل کی ایک خاصیت ہے, نماز کے اعمال میں سے رکوع کی الگ خاصیت ہے, سجدے کی الگ خاصیت ہے, قومی اور جلسے کی الگ خاصیت ہے, قیام اور قعود کی الگ خاصیت ہے, تشہد اور درود شریف کی الگ خاصیت ہے, بعد میں جو دعائیں کرتا ہے اس کی الگ خاصیت ہے. ان خاصیات کو اپنی روح پر وارد کرے. تو یہ تو لفظ کہہ دیا تھا مطلق خشوع کا چھوٹا سا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آدمی نماز کے رنگ کے ساتھ رنگین ہو. اور یہ ادنا درجہ ہے جو میں نے ذکر کیا ہے, باقی اوپر کے درجات وہ تو ہمارے بیان ہی سے اونچے ہیں اور ہم شاید اس کے مکلف بھی نہیں. وہ تو من جانب اللہ مواہب ہیں, اللہ تعالیٰ کے عطیات ہیں. تو نماز قائم کرتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. نماز کو اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ رأس الطاعات, ام العبادات. نماز ام العبادات ہے, ایمان کے بعد پھر نماز. اور اللہ تعالی کی عجیب شان ہے کہ نماز کے اندر تمام کائنات کی عبادت کو جمع کر دیا. جتنی مخلوقات ہیں سب کی عبادت کو جمع کر دیا, کیونکہ مثال کے طور پر حیوانات ہیں, ان میں سے کوئی اس طرح چار پاؤں پر چلتا ہے رکوع کی حالت میں رہتا ہے, کوئی زمین پر رینگتا ہے کوئی سجدے کی حالت میں رہتا ہے, کوئی کھڑا ہے, درخت ہیں بےچارے کھڑے ہی کھڑے ہیں ہمیشہ. ملائکۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض قیام میں ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, بعض رکوع میں ہیں, بعض سجدے میں ہیں, بعض تسبیح و تحریم میں ہیں. غرضے کے غور کرو تو تمام مخلوق جو ان کی نماز ہے اللہ نے ان پر جبری طور پر مقرر کی ہوئی ہے, وہ ساری کی ساری کیفیات اللہ تعالی نے ہماری نماز میں جمع کر. اس لیے گویا ہماری نماز تمام مخلوق کی نمازوں کی یا یوں کہو کہ تمام مخلوق کی عبادات کی جامع. اور پھر یہ نماز ہماری عبادات کی بھی جامع ہے. اس میں تھوڑا سا نمونہ روزے کا بھی پایا جاتا ہے, تھوڑا سا نمونہ حج کا بھی پایا جاتا ہے, تھوڑا سا نمونہ زکات کا بھی پایا جاتا ہے. جیسے نماز, جیسے روزے کی حالت میں کھانا پینا ممنوع, نماز کی حالت میں بھی کھانا پینا ممنوع. بلکہ یہاں کا روزہ سخت ہے, کیونکہ وہاں روزے کی حالت میں بات کرنا ممنوع نہیں, روزے کی حالت میں دیکھنا ممنوع نہیں, روزے کی حالت میں چلنا پھرنا ممنوع نہیں, اور یہاں سب کچھ ممنوع. گویا جتنی مشقت آدمی کو بھوک پیاس کے علاوہ پورے دن میں پابندی پر ہو سکتی ہے تو چار رکعت یا دو رکعت کی پابندی اس کے برابر کرتی ہے، یہاں پابندیاں زیادہ لگاتی ہیں. بیت اللہ شریف کا حج ہے، احرام باندھ کر جاتے ہو، اس کے لیے پہلے تیاری کرتے ہو، پھر احرام باندھ کر جاتے ہو اور پھر ارکان ادا کرتے ہو. یہاں مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص وضو کر کے اپنے گھر سے نماز کے لیے چلے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے حج و عمرہ کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھا. اور فرمایا گیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے تو دو رکعت پڑھ کر کے جائے مسجد سے، اس کو کامل حج و عمرے کا ثواب ملے.
شہید اسلام ڈاٹ کام.
تو حج میں حق تعالی شانہ کہ گھر کی زیارت ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہ گھر کی زیارت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی زیارت ہے. اسی طرح تھوڑا سا نمونہ نماز کے اندر بھی پایا جاتا ہے اس کا، اور زکات میں انفاق ہوتا ہے یعنی خرچ کرنا مال کا. اول تو یہ شخص جو شخص صحیح طور پر نماز پڑھے گا انشاءاللہ دوسرے اعمال کو اور دوسری عبادات کو بھی بجا لائے گا. لیکن نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا سا لباس چاہیے، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. پھر راستے میں کوئی غریب غربا مل جائیں گے، کوئی مسجد کے اندر فقیر آدمی محتاج مل جائے گا، اس پر خرچ کرنا پڑے گا. اس طرح انفاق کے معنی بھی اس میں فل جملہ پائے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ تمام کی تمام عبادتوں کی جامع ہے. قربانی کا مضمون اس میں پایا جاتا ہے، جہاد کا مضمون اس میں پایا جاتا ہے، اور تمام مضامین عبادتوں کے اس میں پایا جاتا ہے. چھوٹے تھوڑے تھوڑے نمونے اللہ تعالیٰ نے رکھے. تمام امتوں پر نماز پڑھ رہی ہے، لیکن کسی امت پر کسی وقت کی، کسی امت پر کسی وقت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نے انبیاء سابقین کی تمام نمازوں کو ہماری نمازوں میں جمع کر دیا ہے. تو ہماری یہ پنجگانہ نمازیں تمام انبیاء کی نمازوں کی بھی جامع ہیں، پہلی امتوں کی نمازیں کی بھی جامع ہیں، اور تمام مخلوق کی اور تمام فرشتوں کی عبادتوں کو بھی جامع ہیں. اور اسی طرح خود ہماری شریعت میں جو عبادات رکھی گئی ہیں ان عبادات کے نمونے بھی اس میں رکھ دیے گئے ہیں. اس اعتبار سے جامع ترین عبادت ہے تمام عبادت کی جامع. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، رزق دیا ہے، کچھ خرچ کرتے ہیں. اور یہ خرچ کرنا سات قسم کا ہے. ایک تو زکات ادا کرتے ہیں، کہ سال بھر تمہاری ضرورت سے جو مال بچ رہے، شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچتا ہو، اس کا 40 میں حصہ ادا کر دوں. ایک 40 روپے میں سے 1 روپیہ دے دوں. سال بھر کے اندر تم خرچ کرو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کرتے رہو، کوئی پابندی نہیں. جائز عورتوں میں خرچ کرو، ناجائز خرچ نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہارا ان سے کوئی حساب نہیں لیں گے. اس کھلی آزادی کے باوجود، جبکہ پورے سال تمہیں آزاد خرچ کرنے کی آزادی تھی اپنی ضروریات کے لیے، پھر تمہارے پاس مال بچ رہتا ہے تو پورا مال نہیں مانگتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس کا 40 حصہ دے دیں، اور ہر ایک مال میں سے نہیں مانگتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ 200 ہو تب دو. اگر 200 سے کم ہیں، 199 ہیں تو مت، نہیں چاہیے. 200 ہو جائیں تو اس میں سے 5 دے دو. اور وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، یہ تمہارے بھائی بند ہیں، تمہارے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ان میں جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دو. یؤخذ من اغنیائهم وترد علی فقرائهم، ان کے اغنیا سے لیا جاتا ہے یہ صدقہ، اور ان کے فقراء پر لوٹا دیا جاتا ہے، خود ہاتھ جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقات کی، زکات وغیرہ کی تحصیل کے لیے بھیجا تھا، واپس آ گئے کچھ عرصے کے بعد، فرمانے لگے کہ وہ پیسے کہاں جہاں جس کے لیے تمہیں بھیجا، کہنے کہ مجھے پیسے لینے کے لیے بھیجا تھا، مجھے پیسے جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، مجھے تو آپ نے زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے سنا ہے کہ یؤخذ من اغنیائهم ويرد على فقرائهم، میں نے جن جن سے لیے انہیں کے لوگوں کو، فقیروں کو واپس کر دیے، ایک پیسہ بھی میں نہیں لایا. تو میں نے کہا کہ ایک تو زکات کتنی آسان اور کتنی ہلکی پھلکی چیز اللہ تعالی نے مقرر فرمائی، دوسرے صدقہ فطر، صدقات واجبہ جس کو کہتے ہیں، اسی میں قربانی بھی شامل ہو جاتی ہے، اور تیسرے صدقات نافلہ، کوئی ضرورت مند دیکھا اس کی اعانت کر دی. اسی طرح کوئی برادری میں، کوئی تعلق والوں میں ایسا آدمی ہوا اس کو دے دیا، اور اسی میں شامل ہو جاتا قرض دینا بھی کسی کو. ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقے کا ثواب 1 کا ہے، اور قرض کا ثواب 18 کا ہے. قرض کا ملنا مشکل، اس زمانے میں صدقہ تو مل سکتا ہے لیکن قرض نہیں مل سکتا، کیونکہ دیانت اور امانت اٹھ گئی. جو بیچارہ دیتا ہے اس کو پھر یہ توقع نہیں ہوتی کہ مجھے واپس ملتا ہے، کون دے؟ اس سے بہتر ہے کہ آدمی ہاتھ ایک ہی دفعہ دھو لے اور دل سے نکال دے، یہ آسان. اس کے بجائے کہ ساری عمر لٹکتا پھرے اور اس کے پیچھے جوتیاں گھساتا پھرے. گیس نے قرض نہیں دیا، بہت بڑا ظلم کیا ہے اس پر، نعوذ باللہ. یہ بدمزاقی ہے زمانے کی. اسی طرح چوتھی قسم وقف ہے، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، کنواں بنا دینا، سرا بنا دینا، مسافروں کے لیے مہمان خانہ بنا دینا، کوئی پل بنا دینا کسی جگہ، مسلمانوں کو ضرورت تھی، یہ ساری چیزیں وقف کہلاتی ہیں اور ان کا ثواب جب تک کہ آج وہ چیز باقی رہے اور استعمال ہوتی رہے اس کا ثواب مسلسل پہنچتا رہتا ہے. ایک جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہے، ایک حج بیت اللہ میں خرچ کرنا ہے، یہ چھ قسمیں ہو گئیں. اور ساتویں قسم ہے عزیز و اقارب کے نفقات، بیوی بچوں کے خرچے ہیں، اور اسی طرح دوسرے رشتہ دار ان کے خرچے ہیں آدمی کے ذمے، دو شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ وہ محتاج ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے پاس گنجائش ہو.
www.
لیکن بیوی کا خرچہ ہر حال میں لازم، کوئی امیر ہے یا فقیر، اور بیوی محتاج ہے یا نہیں، ہر حال میں اس کا نان و نفقہ لازم. اور اسی طرح اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کا خرچ بھی لازم، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ان کے پاس اپنا پیسہ نہ ہو. یعنی ایک شرط اس میں ہے، ایک نہیں. اور ان کے علاوہ بیوی بچوں کے علاوہ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دوسرے عزیز و اقارب ہیں، اپنے محرم رشتہ دار، ان کے نفقات بھی واجب ہیں، لیکن انہی دو شرطوں کے ساتھ. اور اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، اور اس کا اصول ایک بہت مختصر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا کہ عزیز و قریب محتاج ہے، بیچارہ کما بھی نہیں سکتا، تو یہ دیکھو کہ اگر وہ انتقال کر جائے تو تمہاری وراثت کا، اس کی وراثت کا کتنا حصہ تمہیں آئے گا. جتنا حصہ تمہیں آئے گا اتنا حصے کا خرچ تمہارے ذمہ واجب، یہ اصول طے کرتا. مثال کے طور پر والدین ہیں، ان کے پانچ لڑکے ہیں، پانچ لڑکیاں ہیں، تو ہر لڑکے کو 15 میں سے 2 حصے آئیں گے، کل حصے 15 کر کے 2 حصے اس کو آئیں گے، اور 15 میں سے 1 حصہ لڑکی کو آئے گا. تو ہر لڑکے اور ہر لڑکے کے ذمے ان کے مصارف میں سے 2/15 لازم، اور ہر لڑکی کے ذمے والدین کے مصارف میں سے 1/15 لازم. یہ واجب شرط یہ ہے کہ وہ محتاج ہو.
shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shahideislam.com